أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصلة الهدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخوية والنخاوة النخوية والهيبة الأسترية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات ذکر اور فکر کے متعلق جو ہماری گفتگو جاری تھی، مختلف اذکار پر ہم نے کل نگاہ کی، گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. کل ہم نے یہی گفتگو کی کہ خلق سے خالق تک کے سفر کو عبادت کہتے ہیں. فروعات جو میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ان پر بہت فکر کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذکر بہتر ہو سکے. دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں مصلی پر حاضری دے رہے ہیں، سال میں 30 روزے رکھ رہے ہیں، ان ساری فروعات پر غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ یہ اذکار بہتر ہو سکیں. آپ اگر دین اسلام پر ایک براڈ نگاہ ڈالیں تو اس دین کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. اور اس ایک ایک لفظ پر ہزاروں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے. واجب وہ کہ یہ کرو، اگر نہیں کیا تو عذاب میں مبتلا. حرام وہ کہ نہ کرو، اگر کیا تو عذاب. مستحب وہ کہ کرو تو ثواب، اور اگر نہ کرو تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. مکروہ وہ کہ نہ کرو تو اچھا ہے، کر لیا تو ہم زیادہ ناراض بھی نہیں. اور مباح وہ کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو، تمہاری مرضی. اب میری اور آپ کی زندگی اس لیے گرد گھوم رہی ہے، اسے مانو اسے نہ مانو، اسے قبول کرو اسے قبول نہ کرو، یہ واجب یہ حرام، یہ مستحب یہ مکروہ یہ مباح. اور انہی 5 لفظوں پر عمل کرنے کا نام ہے دین. یعنی اگر آپ دین کو پھیلائیں تو سینکڑوں صفحات میں آئے، ایک ایک لفظ پر سینکڑوں صفحات لکھے گئے ہیں. اور اگر سمیٹو تو صرف ایک جملہ کہ جب وقت کا حجت آواز دے. تو پھر اس کی پہلی آواز پر لبیک کہنا، یہ کل دین کا نچوڑ ہے. کسی بھی معاملے میں جب حجت خدا پکارے، جس کام سے روکے وہاں رک جاؤ، جس کام کی طرف بلائے فوراً دوڑو، وہ جب آواز دے تو اس کی پہلی آواز پر دوڑنا. مثال دوں اس کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ابی بن کعب حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، رسول کی مسجد میں نماز پڑھے تھے، پہلے حافظ ہیں، قرآن جب حفظ کیا تھا، قاری قرآن ہے، قرآن کی قراءت کیا کرتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. رسول نے آواز دی، ابی بن کعب ادھر آؤ. نماز پڑھ رہے، جیسے ہی احساس کیا رسول بلا رہے ہیں، جلدی جلدی نماز ختم کی، دوڑتے ہوئے آئے. دوسری مرتبہ رسول نے کہا، ابی بن کعب ادھر آؤ. دوسری آواز پر رسول کے پاس پہنچے. ابھی بن کہا، پہلی آواز پر کیوں نہیں آئے؟ کہا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کیسے آتا؟ جیسے ہی میں نے احساس کیا آپ مجھے بلا رہے، میں نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور دوڑتا ہوا آیا. تو ابھی بن کہا، یہ جو نماز پڑھ رہے اس کی تعلیم کس نے دی؟ کہا، یا رسول اللہ آپ نے دی. کہا، جس کی تعلیم دی اس پر ایمان لے آیا، جس نے تعلیم دی اس پر ایمان نہیں لایا. کہا، یا رسول اللہ میں نماز چھوڑ کے آ جاتا. اب اس نے ایک سوال کیا، آپ خود کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں، امام وقت آواز دیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا، دین کا نچوڑ ہے حجت خدا جب آواز دے. آپ چاہے خیر یہ تو نماز کی بات تھی. ایران پر کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک فلم بنی تھی اس پر. انشاءاللہ آگے کی نویں جو مجلس ہوگی اس میں ہم محبت اور ولایت کی پختگی پر گفتگو کریں گے. لیکن تھوڑی سی اس کی تمہید آج دیتی چلوں کہ فلم بنی تھی کہ امام وقت آواز دے رہے ہیں اور کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی کہ چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں. وہ کہتا ہے بس چائے پی رہا ہوں ابھی مکمل کر کے آتا ہوں. ابی بن کعب کہتے رسول کہہ رہے ابی بن کعب میری پہلی آواز پر نماز سے کیوں نہیں آ گیا. اور شاید اس دور کا مومن اتنی تاخیر سے لبیک کہتا ہے اسی لیے اب تک وہ پردہ چاک نہیں ہوا. تو جب بھی حجت خدا آواز دے یہ دین کا نچوڑ ہے. اب قدرت اپنے حبیب سے کہتی ہے ادو الی سبیل ربک, حبیب دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف, اپنے رب کے سبیل کی طرف, حکمت کے ذریعے, نصیحت کے ذریعے. اور حبیب اگر بحث کی منزل آ جائے تو اس طریقے سے بحث کرنا کہ لہجہ دھیما رہے, الفاظ شیریں رہے, ماتھے پر شکن نہ آنے پائے. یعنی وہ پروردگار اپنے رسول کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے بتا رہا ہے. لہجہ دھیما رکھنا, الفاظ شیریں رکھنا, ماتھے پر شکن نہ آئے. وہ جو چاہتا ہے کہ غیروں کو دین اس طرح سمجھایا جائے, کیا اس خدا کو یہ برداشت ہوگا کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا جائے؟ یا مومن آپس میں ایک دوسرے سے تلخ لہجے میں گفتگو کرے, جو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہو کہ دین کی خاطر لہجے کو سخت نہ کرنا, ادو الی سبیل ربک. اور حبیب اگر جب بحث کی منزل آ جائے تو اپنے الفاظ شیریں رکھنا. رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک فقیر سے محوے گفتگو تھے, بات چیت چل رہی تھی اس سے, اتنے میں عرب کا ایک بڑا سرمایہ دار آیا اور اس فقیر کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر کے بعد فقیر نے اپنا پہلو بدلا. جیسے ہی اس نے اپنا پہلو بدلا اس کی ابا کا دامن سرمایہ دار کے زانوں پر پڑا. سرمایہ دار کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے. وہ تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھ گیا. رحمت للعالمین کی نگاہ سے یہ معاملہ پوشیدہ نہیں رہا, رحمت کو جلال آیا. تو تو دور کیوں ہٹ کے بیٹھ گیا؟ اس کے لباس کے ذریعے اس کی فقیری تجھ تک پہنچ جاتی ہے, تیری امیری اس تک چلی جاتی. جس نے اسے فقیر بنایا ہے اسی نے تجھے سرمایہ دار بنایا ہے. اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تجھے فقیر بنا دے اسے بادشاہ بنا دے. سرمایہ دار کو ڈانٹ کر دور بٹھایا, فقیر کو اپنے پاس بٹھایا. اب عرب کا بڑا سرمایہ دار کا غصہ آیا کہ یہ کیا ہم سرمایہ داروں کی توہین کر دی. دوسرے سرمایہ داروں کو بلایا, میٹنگ ہوئی کہ ہم اسلام کے رسول کے پاس یہ مطالبہ لے کر جائیں گے کہ آپ اپنے اوقات مقرر کر لیں, اس وقت میں امیر سے ملیں گے, اس وقت میں غریب سے ملیں گے, تاکہ ملاقات کے لیے آسانی ہو. جیسے ہی یہ اجلاس آیا رسول سے گفتگو کرنے کے لیے, قدرت نے وحی بھیجی کہ حبیب کسی کو اپنے پاس سے نہ ہٹانا, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اب اگر تاریخ میں رسول نے کسی کو اپنے پاس سے ہٹا دیا تو پھر سمجھ لو وہ مسلمان نہیں تھا. میرا مجمع تھوڑی دیر میرے ساتھ رہے. اب اگر تاریخ میں رسول نے اپنے پاس سے اگر کسی کو ہٹا دیا, کیونکہ قدرت یہ کہہ چکی ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اپنے پاس سے نہ ہٹانا, اگر کوئی ہٹ جائے تو پھر اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. آیت کہتی ہے مسلمان آنکھوں کا تقاضا پورا نہیں کرتے, کانوں کا تقاضا پورا نہیں کرتے, دل اور دماغ کا تقاضا پورا نہیں کرتے, اسی لیے غافل ہو جاتے ہیں. میں اس منزل پر آ چکی ہوں جہاں مجھے اپنے مجمع کو لانا تھا. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں, دل ہے غور نہیں کرتے. کتنی عجیب بات ہے نا, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہے سنتے نہیں, دل ہے غور نہیں کرتے, پھر اسی لیے غفلت میں پڑے رہتے ہیں. مسلمان اس وقت مکمل ایمان حاصل کر سکے گا جس وقت غفلت کے پردے ہٹ جائیں. اب کیونکہ آنکھیں ہیں اور پھر بھی نہیں دیکھ رہے اسی لیے غافل ہیں. میں نے ابتدا میں جو کہا واجب حرام مستحب مکروہ اور مباح, ان سب پر مکمل عمل اس وقت ہوگا جب غفلت ہٹ جائے. کیا مطلب ہے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں؟ عجیب سی بات ہے بھائی, آنکھیں ہیں تو دیکھیں گے. آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, میں نظر آ رہی ہوں نا, آنکھیں ہیں تو دیکھیں گے. میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, سننا چاہے یا نہ چاہے آواز پہنچ رہی ہے, کان ہے تو سنیں گے, دل ہے غور نہیں کرتے, اور کیونکہ غور نہیں کرتے غافل ہیں. مثال دوں, قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں؟ یہاں مجمع ہے, اور اگر اس مجمع سے کوئی بچہ تیزی سے دوڑتا ہوا گزرے, اب ظاہر ہے ٹھوکر لگے گی, گرے گا. آپ میں سے کسی بزرگ نے کہا دیکھ کر کیوں نہیں چلتے, وہ بچہ کھلی آنکھوں کے ساتھ چل رہا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی, دیکھ رہا تھا, لیکن جو دیکھنے کا تقاضا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا. ایک اور مثال دوں, آپ نے بچے سے کوئی بات کہی, بچے نے بات سنی لیکن اس پر عمل نہیں کیا, آپ نے غصے میں کہا بات کیوں نہیں سنتے, بچے نے بات نہیں سنی تھی, سن لی تھی, عمل نہیں کیا. اس کا مطلب جب بات سنی جائے اور عمل نہ ہو تو اس کا مطلب بات ہی نہیں سنی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آنکھیں کھلی ہو اور پھر بھی وہ دیکھ رہے ہو جو وہ نہیں دکھانا چاہتا, اس کا مطلب وہ کہتا ہے آنکھیں ہیں اور پھر بھی نہیں دیکھتے, جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ نہیں دیکھتے, کان ہے نہیں سنتے, دل ہے غور نہیں کرتے, غفلت میں پڑے ہیں. اسی لیے تو جس وقت احد کے میدان میں رسول مدد کے لیے پکار رہے تھے, کیونکہ غفلت کے پردے تھے, کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی, رسول آواز دے رہے تھے. میں نے کہا نا پہلی آواز پہ دوڑنا ہے, لیکن اگر سماعتیں کمزور ہو جائیں گی تو پھر حجت خدا کی آواز بھی کان میں نہیں آئے گی. وہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید دی اس کا مقصد ہی یہ تھا, احد میں بھی حجت وقت کا حجت آواز دے رہا تھا لیکن کسی کو آواز نہیں آئی. جانتے ہیں نا جس وقت رسول پر حملہ ہوا سامنے کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے, پتھر اٹھا کر ایک یہودی نے مارا تھا, پتھر کی شدت سے پیغمبر ناخے سے زمین پر آئے, جہاں پیغمبر کا ناخا تھا وہاں ایک گڑھا تھا, پیغمبر کچھ دیر کے لیے اس کے اندر بیٹھے رہے, پتھر کی شدت تھی, درد تھا, اٹھ نہیں سکتے تھے. اتنے میں ابلیس نے احد کے میدان میں آواز لگا دی, جاؤ محمد قتل ہو گئے. اندر سے پیغمبر آواز دے رہے نہیں آؤ میں زندہ ہوں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سارا کا سارا لشکر ابلیس کی آواز سن کے میدان چھوڑ کر چلا گیا, حالانکہ حجت آواز دے رہی تھی نہیں آؤ میں زندہ ہوں, سب چلے گئے. وہ ایک تنہا وصی رسول اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لیے رسول کی حفاظت کر رہا تھا. دو دن بعد وہ جو سب چلے گئے تھے نا وہ واپس آئے, رسول سے مسجد میں ملاقات کے لیے آئے. کہا یا رسول اللہ, پروردگار آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے, ہم تو سمجھے کہ آپ میدان سے واپس نہیں آئے. کہ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ایک آواز سنی کہ جاؤ محمد قتل ہو گئے, ہم چلے گئے. کہا وہ تو ابلیس کی آواز تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم سمجھے کہ جبرائیل کی آواز تھی, ہم سمجھے کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل یہ اعلان کر رہا ہے. کہا تمہیں میری آواز نہیں آئی, میں کہہ رہا تھا واپس چلے آؤ, تم نے ابلیس کی آواز سنی اور تم سب چلے گئے. کہا نہیں یا رسول اللہ, آواز ہی نہیں آئی. دیکھیے میں بول رہی ہوں یہاں, اگر میرے پیچھے کوئی اور کھڑا رہ کر بولنے لگے تو آوازیں مخلوط ہوں گی, نتیجتاً نہ آپ کو میری آواز سمجھ میں آئے گی نہ اس کی آواز, ظاہر ہے جب دو آوازیں ایک ساتھ آئیں گی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کو ابلیس کی آواز سمجھ میں آ گئی, ایک میدان سے جب دو آوازیں آ رہی تھی تو دونوں کو مخلوط ہونا چاہیے تھا. غفلت کے پردے پڑے تھے, حجت کی آواز ہی نہیں آئی. اور اگر یوں ہی غافل رہے, سماعتیں اسی طرح کمزور رہی, بصارت کمزور رہی, تو پھر ہوتا ہے نا, آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ امام وقت ہر مومن کی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ اس کی مدد کے لیے, اس کی ملاقات کے لیے ضرور آتے ہیں. لیکن کیونکہ میری اور آپ کی بصارتیں کمزور ہیں, ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے. جس وقت امام کا ظہور ہوگا, پروردگار وہ وقت دیکھنا نصیب کرے, اس وقت ہر مومن کہے گا آپ تو وہی ہے جو فلا رات اس وقت میری مدد کے لیے آئے تھے جب میں بڑا پریشان تھا, آپ تو وہی ہے جو وہاں اس وقت میری مدد کے لیے آئے تھے. ہر ایک اپنے وقت کے امام کو دیکھ چکا ہے, پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آواز آئے گی, اگر غفلت ہوگی تو سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھے گا. غافل دل ایک پھٹے ہوئے لباس کی طرح ہے, معصوم کہتے ہیں. لباس اگر بوسیدہ ہو, آپ ذرا سا ہاتھ لگائیں گے وہ پارا پارا ہو جائے گا. امام کہتے ہیں غافل دل اسی کی مثال رکھتا ہے, وہ زنگ آلود ہوتا ہے, ابلیس فوراً قابو حاصل کر لیتا ہے اور بہت جلد اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے. زیادہ کھانا کھانا دل کی غفلت کا سبب بنتا ہے. آپ کہیں گے کیا ہے غفلت, کیا ہے غفلت کے پردے؟ اس دل میں ایک وقت میں ایک ہی محبت آ سکتی ہے. اگر دل مسلسل خواہشات کے پیچھے لگا ہو, میرا گھر, میرا لباس, میرا مال, میری اولاد, آج کا رزق, رات کا دسترخوان, کل کیا کھاؤں گا، کل کیا پہنوں گا، وہ دل غافل ہے، کیونکہ اس دل میں خدا نہیں ہے. جو مسلسل اپنی خواہشات کو پور کرنے کا سوچتا رہے، اس دل میں خدا نہیں ہے. اور یہ غافل دل ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے. زیادہ کھانا کھانا، شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کسی نے آ کر سوال کیا تھا کہ مولا بڑھاپے سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. سائنس تو یہ نہیں بتا سکی کہ ہاں آپ کے چہرے کی جھریاں دور کر سکتی ہے، لیکن بڑھاپے سے بچنے کا طریقہ، یہ ایک واحد دین ہے جو جسم اور روح کے مکمل مرض کا علاج بتلا رہا ہے. امام نے مسکرا کر کہا کم کھانا کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نمایاں نہیں ہوگا چہرے سے. زیادہ کھانا کھانا چہرے کی آبرو ختم کر دیتا ہے، کم کھانا کھایا کرو. شیطان نے حضرت یحییٰ سے کہا تھا مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. ظاہر ہے عبادت کے لیے پھر سست ہو جاتے ہیں. کم کھانا پروردگار نے علم، سفر اور بھوک میں رکھا ہے، شکم سیری میں نہیں ہے. پروردگار نے بندگی کا لطف سفر اور بھوک میں رکھا ہے. گھر میں آرام دہ ماحول میں بیٹھ کر آپ بندگی کا مزہ نہیں لے سکتے، مسافر سے جا کر پوچھے وہ دو رکعت قصر کیسے ادا کر رہا ہے، یا بھوکے سے جا کر پوچھے کہ اسے خدا کتنا یاد آتا ہے. غفلت کے پردے اس طرح اضافہ ہوتا ہے. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی کہ زیادہ کھانا کھانا فکر میں کمی کا باعث بنتا ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا امیر المومنین کہتے ہیں اپنی جسم کو، اپنی روح کو حکمت آمیز باتوں سے راحت پہنچاؤ، وہ تھک جاتی ہیں. فکر عقل کی غذا ہے. اب اگر فکر ہی نہیں ہوگی تو پھر عقل بھوکی ہے، اس کی جو ضرورت ہے. اور پھر آہستہ آہستہ مسلسل بھوک سے جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے، عقل بھی بیمار ہو جائے گی. جسم صحیح سلامت ہوگا، چلتا پھرتا ہوگا، عقل بیمار ہوگی. کیسے ہٹے یہ غفلت کے پردے؟ میں نے ابتدا میں کہا نوافل پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے. یہ روز مرہ کے میں اور آپ جو فروعات پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا جو موضوع تھا ذکر، ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، یاد دہانی کے. اور کیا یاد کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ وہی بات جو امتحان میں آئے گی. بچہ سال بھر اسی بات کی تیاری کرتا ہے جو امتحان میں آنے والا ہو. کیا یاد رکھنا ہے مجھے اور آپ کو؟ بچہ بچہ جانتا ہے پانچ عقائد جن کے بارے میں خبر میں سوال ہوگا، رب، قبلہ، کتاب، نبی اور امام. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھی جوابات نہیں دے پائیں گے. تب دے پائیں گے جب روز یہ یاد کریں. جیسے بچہ سال بھر امتحان کی تیاری کرتا ہے، چیپٹر اگر مکمل طور پہ یاد ہو سوال آتے ہی فر فر جواب دے دے گا. روز یہ یاد کرنا ہے. پروردگار روز کیسے یاد کریں گے؟ وہ تو بچے جو مکتب جاتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں. ہم کیسے روز یاد رکھیں کہ خبر میں، محشر میں بھی یہ سب روزانہ یاد رہے؟ علامہ ذیشان حضرت جوادی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے، وہ کہتے ہیں اس نے روزانہ کے لیے ایک جامع عمل بتلا دیا ہے جو سارے عقائد کی یاد دہانی کروا رہا ہے، اور اس عمل کا نام نماز ہے. آپ جیسے ہی نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، سورہ حمد، آپ خالق کی حمد کر رہے ہیں جس میں خدا کی حمد اور کتاب خدا کو بھی یاد کر رہے ہیں. سورہ حمد نچوڑ ہے اس کتاب کا. اسی لیے آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ اگر نماز میں خضوع پیدا کرنا ہے تو سورہ حمد کی قرات کی طرف توجہ دے، اس کے معنی ذہن میں چلاتے رہے جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. آیت اللہ بہجت نے ایک طریقہ بتایا نماز میں خضوع لانے کا. آپ اس میں اپنا قبلہ یاد کر رہے ہیں، ایک ہی سمت میں پانچ وقت اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، آپ کو وہ قبلہ یاد آ رہا ہے. آپ نماز میں محمد والے محمد پر درود بھیج کر ولایت کا بھی اعلان کر رہے ہیں. اور اسی لیے فروعات پر فکر انشاءاللہ کوشش ہوگی آج اور کل کی مجالس میں ان فروعات کا تھوڑا سا تذکرہ کر سکے، تاکہ ذکر بہتر ہو، تھوڑا سا اس غفلت سے باہر آ سکے. اگر یہ جامع عمل ہے نماز، ایک مکمل عمل، لیکن آپ دیکھیں 17 رکعت پروردگار نے انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیے کہ جب جی چاہے پڑھ لو.
یا رمضان کے جیسے 30 روز سے ایک ساتھ واجب ہے، یہ نہیں کہا کہ دن میں ایک وقت 17 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، آپ کو سال میں ایک دفعہ 30 روزے ایک ساتھ رکھنے ہیں.
اس نے مختلف اوقات رکھے نماز کے،
اور میں نے ابتدا میں کہا تھا دین کے ہر فعل عمل ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں اور آپ بیکار خلق نہیں ہوئے، لیکن خدا کا کوئی حکم بے مقصد نہیں ہے. نماز کے اوقات میں بھی اس کا مقصد چھپا ہوا تھا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ نماز ایک تھرمومیٹر کا کام کرتی ہے. آپ جیسے جسمانی حرارت ناپتے ہیں، ایمان کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے اس نے یہ نماز رکھی ہے. اور دن میں 5 دفعہ بار بار ناپے گا. کون ناپ رہا ہے؟ خالق آپ کی نماز کے ذریعے 5 دفعہ ایمان چیک کر رہا ہے روزانہ مسلسل. ابتدائی مجلس میں کہا تھا بار بار آزمائشیں ہوں گی، ایمان روز چیک ہوگا. جیسے اگر کوئی بخار میں ہو تو روزانہ اس کی حرارت چیک کی جاتی ہے، وہ دن میں 5 دفعہ چیک کر رہا ہے. اس وقت جب صبح کے نسیم جھونکے آ رہے ہیں، انسان چاہتا ہے بستر پہ سویا رہے، اس وقت بڑی عزیز ہوتی ہے نیند. راحت اور سکون کا امتحان ہے اس وقت کہ کیا ایمان اتنا کامل ہے کہ ایمان کی خاطر اپنے راحت کو چھوڑ سکتا ہے. اور اگر چھوڑ دیا تو پھر آپ اس ایمان میں کامیاب ہو گئے آج کے لیے، کل پھر دوبارہ وہ امتحان لیا جائے گا. یہ وجہ ہے کیوں فجر کا وقت رکھا، وہ سکون کے مقابلے میں آپ کا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا. پھر ظہرین کا وقت آیا، کام کے عروج کا وقت ہے، دفتر سکول کالج ہر جگہ کام اپنے عروج پر ہے. صبح 8 بجے سے جو لگے ہوئے ہیں 2 بجے تک، یعنی کمال تک پہنچ چکا ہے ان کا کام. اور اس وقت جب کامیابی بہت قریب ہے، کام مکمل ہونے والا ہے، پھر مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، پھر آ جاؤں. اب اگر اپنی دنیا کی کامیابی چھوڑ کر بندگی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ایمان کا امتحان میں کامیاب. اور اگر تاخیر کر دی، جاتے ضرور ہیں ہم، جاتے ضرور ہیں، لیکن اس وقت نہیں جب مؤذن بلا رہا ہو. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز پر کیوں اتنی وقت کی پابندی کی تاکید ہے اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے. یہ ظہرین کا وقت جب مؤذن آواز دیتا ہے آ جاؤ، کام سارے چھوڑ کر، یہ بتلانے کے لیے کہ کامیابی سکول دفتر کالج تجارت میں نہیں ہے، کامیابی بندگی میں ہے. اسے کامیابی مت سمجھو جہاں کامیابی ہے. ایک مرتبہ پھر ایمان چیک ہو رہا ہے. تیسرا مغرب ہے، تھکا ہارا ماندہ انسان گھر آیا ہے، اب وہ سکون چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیں. پھر مؤذن کہتا ہے حیا علی خیر نماز، آ جاؤ میری بارگاہ میں. یہ دیکھنے کے لیے کہ پوری دن کی تھکان کے بعد پھر آتا ہے کہ نہیں حاضری دینے کے لیے. اپنے سکون اور راحت کو چھوڑ کر اس وقت جب وہ آرام کا طلبگار ہو، پورا دن کا تھکا ہوا ہے، فرصت ہے اس کے پاس، اس وقت آتا ہے کہ نہیں، فرصت کے لمحات میں پھر خدا کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں. یہ ایمان کا تیسرا ٹیسٹ جو روزانہ لیا جا رہا ہے. پھر ایک نماز آتی ہے جسے آپ نماز شب کہتے ہیں، لیکن پروردگار نے میری اور آپ کی طاقتوں کو دیکھتے ہوئے اسے واجب نہیں رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت جب خواہشات اپنے عروج پر ہوں، اس وقت جب مکمل نیند کا غلبہ ہو. سائنس ہی کہتی ہے رات کے 1 بجے سے 4 بجے تک جو دماغ کے سیل ہیں جو ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ ریپیئر کا کام ہوتا ہے، وہ خود ہو رہا ہے. میں نے کہا نا ایک پورا مکمل نظام ہے سینسز کا جو چل رہا ہے. میں اور آپ بے خبر سوئے ہیں لیکن وہ دماغ کے ریپیئر کا کام چل رہا ہے، مجھے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے. ایک دن کے اگر سیلز ریپیئر نہ ہو تو اگلے دن وہ سیلز درست طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے. ہم سوئے ہیں، وہ کارنامہ مسلسل چل رہا ہے. 4 بجے جب گہری نیند تھی، خواہشات اپنے عروج پر تھی، اس وقت قدرت کہتی ہے پھر آ جاؤ میرے پاس. اگر آ گئے، وہ میری اور آپ کی طاقتیں تھیں جو کبھی گئے کبھی نہ گئے، لیکن اسلام نے ایسی زوات مقدسہ بھی دکھلا دی جو 9 ازواج کے حلقے میں رہ کر زندگی بھر نماز شب قضا نہیں ہوئی. ساری زندگی ایک جامع عمل ایمان کی حرارت کو جو پختہ کرتا ہے. دین کا ستون ہے. کیوں ستون کہا گیا؟ اس ستون پر پوری عمارت ٹکی ہوئی ہوتی ہے. آپ ستون ہٹا دیں عمارتیں گر جائیں گی. یعنی اگر نماز کو حقیر سمجھا جا رہا ہے یا نماز کو تاخیر سے پڑھا جا رہا ہے یا نماز کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ عمارت ختم، دین کی عمارت ہی نہیں رہی، کیونکہ ستون تھا دین کا، اہم ترین ستون تھا دین کا۔ دین نے نماز کے اوقات میں بھی کوئی سبب رکھا ہے، بلکہ وضو میں آپ جو پانی سے وضو کر کے جا رہے ہیں اس میں بھی سبب ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین بیان کرتے ہیں، شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں روایت لکھی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر سوال کیا رسول سے کہ یا رسول اللہ صرف چار اعضا پر وضو کرنے کا حکم کیوں ہے، صرف چار اعضا کو دھونا واجب، حالانکہ وہ اعضا دوسرے اعضا کے مقابلے میں پاک اور صاف رہتے ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر دوسرے اعضا کے مقابلے میں صاف پاک رہتے ہیں، لیکن ان چاروں کو دھونے کا حکم ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے۔ رسول جواب دیتے ہیں، جس وقت حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، اس درخت پر نگاہ ڈالی، چل کر گئے وہاں تک، پھل توڑا، تناول کیا، اور جب قدرت ناراض ہو گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب توبہ کرنا چاہتے تھے، پروردگار توبہ چاہتا ہوں، کیا کروں، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، قدرت کہتی ہے جاؤ پانی کے ذریعے اپنے جسم کو پاک کرو جسے نجس کر چکے ہو۔ وہ چار اعضا جو حضرت آدم نے اس گناہ کے دوران استعمال کیے تھے، انہی چار اعضا کو دھونے کا حکم ہے۔ آنکھوں سے کیونکہ اس پھل کو دیکھا تھا، قدرت نے منع کیا تھا، کیونکہ دیکھا تھا، چہرہ دھونا واجب قرار دیا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس پھل کو توڑا تھا، اسی لیے کوہنیوں سے ہاتھوں تک کا دھونا واجب۔ پھر گناہ کے بعد جب قدرت ناراض ہو گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سر کا مسا اسی لیے واجب ہوا۔ پیروں سے چل کر خطا کرنے گئے تھے، پیروں کا مسا اسی لیے واجب۔ ہر دین کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ فکر کرنے کی بات ہے، تبھی تو ذکر ہوگا جب فکریں بلند ہوں گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نماز تربیتی آثار پیدا کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے میری اور آپ کی روزانہ۔ اس نے نماز یوں ہی نہیں واجب کر دی۔ ابتدائی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی، میں اپنے کاموں میں عاجز نہیں تھا کہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت پڑے۔ آپ آج اگر گھر جا کر ظہر اثر نہیں پڑیں گے تو کائنات ختم نہیں ہو جائے گی۔ مجھے اور آپ کو صبح سے لے کر تک اب تک جو آلودگیاں جمع کی، ان سے پاک ہونے کے لیے ظہر اثر کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس کی، وہ میری اور آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور اسی لیے نماز تربیت کرتی ہے۔ کس طرح کی تربیت؟ چند آثار ہے انسان کے جو روزانہ صبح دوپہر شام نماز تربیت کر رہی ہے۔ سب سے پہلا، نماز خود سازی سکھاتی ہے، انسان کو عمل کرنا سکھاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک چور جو مسلسل چوری کرتا رہے، مسلسل چوری میں مبتلا، آپ اسے کیا کہیں گے؟ چور۔ کیونکہ عمل وہ انسان بناتا ہے۔ اب کیونکہ بار بار چوری کرتا رہا، آپ نے اس کا نام چور رکھ دیا، یعنی اس عمل نے اسے چور بنا دیا۔ عمل کے بعد انسان وہ انسان بنتا ہے، عمل جب انجام دے دے، مسلسل نمازیں انجام دیتا رہے گا، وہ نمازی کہلائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں رکوع، سجود، ارکان، تکبیر، ان سب کو جو بڑی تیزی سے کرتا ہوا گزر جائے وہ نماز کا چور ہے، یعنی نماز میں بھی چوری ممکن ہے۔ یہ خود سازی، نماز خود سازی سکھاتی ہے۔ دوسرا، طہارت سکھاتی ہے۔ آپ کو بڑی فکر ہوگی کپڑوں پہ کہیں نجس چھیٹے نہ آ جائے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ انسان طہارت کا عادی بنے گا، ایک بہانہ ہے جس کے ذریعے وہ خود کو پاکیزہ رکھے گا۔ بلکہ آپ فقہ کی کتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیں، سب پہلا چیپٹر ہر دینی احکام میں طہارت ہے۔ بچے جب مکتب جوائن کرتے ہیں، احکام سکھائے جاتے ہیں، سب سے پہلے طہارت سکھائی جاتی ہے۔ پہلا احکام، پہلا چیپٹر جو ہر توضیح میں ہے وہ طہارت کا ہے۔ یعنی اس کی نگاہ میں بڑا اہم تھا کہ اس نے گفتگو ہی طہارت سے شروع کی. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے دوسری مجلس میں گفتگو کی تھی کہ وہ بڑا مہربان ہے ہر کائنات کے ہر ذرے پر, اس نے متحرات نجاسات سے پہلے خلق کر دیے. اس معاملے میں بھی اس کا کرم ہے. تین جو متحرات ہیں, پانی, مٹی اور آفتاب, یہ تینوں نجاسات سے پہلے خلق ہوئے. سب سے پہلے نجاستیں بعد میں آئی, متحرات اس نے پہلے خلق کر دیے. اور وہ چاہتا ہے انسان طاہر رہے, ظاہری طہارت انجام دیتا رہے. کیوں؟ آہستہ آہستہ اسے باطنی طہارت کی بھی فکر ہو جائے گی. جو ظاہری صفائی کا بڑا خیال رکھے گا متحرات کے ذریعے, ایک وقت آئے گا جو اپنے نفس کی پاکیزگی پر بھی عمل شروع کر دے گا. اب باطنی طہارت کیسے ملتی ہے؟ ظاہری طہارت تو میں اور آپ جانتے ہیں نا, پانی, مٹی اور آفتاب کے ذریعے. باطنی طہارت, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کون پاک کرے گا؟ وہ جو خود طاہر ہو. اب اگر طاہر لوگ ڈھونڈنے ہیں تو اس پاک چادر کے نیچے دیکھ لو کون کون تھا. قیامت تک وہی اس قابل ہے کہ دنیا کو پاک, جو خود طاہر ہو, جو خود پاک ہو, وہی پاک کر سکتا ہے. اور وہ جو چادر تطہیر کے سائے میں تھے, بس وہی طاہر تھے اور وہی اس قابل ہے کہ پاک کر سکے. اس کا مطلب محبت نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. آپ اگر نفس کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو محمد والے محمد کی محبت سے دل کو سرشار کر دیں, نفس پاک ہو جائے گا. نماز طہارت سکھاتی ہے. دوسرا نماز, تیسرا وقت کی پابندی سکھاتی ہے. آیت اللہ بہجت ہی کا ایک اور جملہ, کسی نے آ کر پوچھا نماز میں خضوع اور خشوع میں اضافہ کیسے کریں. آیت اللہ بہجت نے کہا چراغ میں تیل کم ہے. اس نے سوال کیا کہ میری نماز میں خضوع نہیں ہوتا, میں کیا کروں نماز میں پروردگار کی طرف توجہ رہے اس کے لیے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں چراغ میں تیل کم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ معرفت کم ہے, باطنی ایمان کمزور ہے, جس کی وجہ سے خضوع اور خشوع نہیں رہتا. اس نے سوال کیا میں کیا کروں باطنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. آیت اللہ بہجت نے کہا اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرو, اس سے خضوع پیدا ہوگا. میں اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ ایک بجے سے چھ بجے تک جب بھی زور اثر پڑی جائے کبھی بھی خضوع آ سکتا ہے, لیکن بہجت کہتے ہیں اول وقت پڑھنے کی کوشش کرو, خضوع آئے گا اس سے. دوسرا, آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے اچانک سے ان نماز کے چند منٹوں میں آپ خضوع نہیں لا سکتے, اس کے لیے پورا دن مقدمہ تیار کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں آنکھ, ناک, کان, سارے اعضا کو پورا دن حرام سے بچانے کی کوشش کرو, اپنے آپ نماز میں خضوع آ جائے گا. آپ اچانک ان نماز کے 10 سے 15 منٹ میں خضوع نہیں لا سکتے, پورا دن اس کے لیے کوشش میں لگے رہنا پڑے گا. اپنے آپ پھر آپ کو نماز کے خضوع کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود خضوع آ جائے گا. وقت کی پابندی, نماز وقت کی پابندی. اچھا, پھر دنیا میں بھی وقت کا پابند بناتی ہے. مؤذن کے پہلے اللہ اکبر پر اگر آپ کو فکر ہوگی کہ مصلی بچ جائے, دین دنیا میں بھی کام آرگنائزڈ ہو جائیں گے. یقین جانے, یہ کچھ دن کوشش کر کے دیکھیں, اپنے آپ دنیا میں وقت کے پابند بنیں گے, خود بخود کام آرگنائز ہوتے چلے جائیں گے. نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے. چوتھا, ایک سمت کی طرف چلنا سکھاتی ہے. ایک ہی قبلے پر 5 دفعہ مصلی بچھا کر آپ جب اس قبلے کا, وہ ایک دنیا کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک سمت پر چلتے رہیں. کبھی محبت, کبھی محبت نہ ہو. اس کی ایک مثال دوں, میرے اور آپ کے پاس محبت اہل بیت ٹیمپرری ہے, کبھی کبھار ہے. جیسے کوئی سوئچ ہو, آپ نے کبھی آن کر دیا, کبھی آف کر دیا. مجلس میں بیٹھے ہیں, محبت سے بھرے ہوئے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, محبت کا سوئچ آف ہے. ایسے نہیں, ایک سمت میں مسلسل ایک ہی راہ پر مستقل چلنا ہے. نماز یہی سکھاتی ہے, اسی ایک سمت کی طرف. زندگی کے لیے بھی اسے ایک سمت کو اپنانا ہے. ٹیمپرری محبت نہیں, ہمیشہ ہمیشہ. آپ جب فون پہ گفتگو کر رہے ہیں محبت کا سوئچ آف ہے, نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں محبت کا سوئچ آن ہے. اس محبت کو دن بھر پوری زندگی جاگتے رکھنا پڑے گا. چوتھے, نماز کی تربیت جو نماز دے رہی ہے, گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کہا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی نہر ہو تو کیا تم اس میں دن میں 5 دفعہ غسل کرو گے؟ کیونکہ غسل گناہوں سے دور رکھتا ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ 5 دفعہ کیسے نہائیں گے دن میں, 5 دفعہ کیسے غسل ہوگا؟ رسول نے کہا نماز پڑھ لیا کرو, اس غسل سے زیادہ تمہیں ہر نماز پاک کر دے گی, گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے. فجر سے ظہر تک کے جتنے گناہ ہیں ان کو جھاڑنے کے لیے ظہر کی نماز کی ضرورت ہے, پھر ظہر سے مغرب تک جتنا جمع ہوا ان کو جھاڑنے کے لیے مغرب کی نماز کی ضرورت ہے, گناہوں کو جھاڑ دے گی. ایک اور نماز جو تربیت کر رہی ہے, خالق کی عظمت کا احساس دلاتی ہے. آپ کو عام زندگی کے حالات میں نہیں ہوتا جب آپ راستے پر چل رہے ہیں یا کسی سے گفتگو, لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چاہے 10ویں حصے کے لیے ہی کیوں نہ صحیح. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آدھی نماز قبول ہو رہی ہے, کسی کی 1/4, کسی کا 10واں حصہ. 10ویں حصے کے لیے کیوں نہ صحیح, نماز میں ضرور آپ کو خیال آتا ہے کہ میں خالق کے سامنے کھڑا ہوں. 1 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح, خالق کی عظمت کو یاد دلاتی ہے. عالم دین اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر کسی بہت بڑے سمندر کے سامنے کھڑے ہوں آپ پر ہیبت طاری ہوگی, آپ اگر کسی اونچائی سے نیچے کی طرف دیکھیں آپ کو خوف ہوگا کہ میں کہیں گر نہ جاؤں. آپ جہاں کھڑے ہیں اس کے مطابق انسان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں. مصلی اس کی عظمت کی یاد دلاتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں. کوشش کریں اس یاد کو پوری نماز کے دوران جاری رکھیں. وہ یاد ضرور آتا ہے, وسوسوں کے تحت میں اور آپ اس یاد کو پھر چھوڑ دیتے ہیں, مکمل نماز میں یہ یاد جاری رہے. انسان کی روزانہ کی زندگی کی تربیت کر رہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ سارے دن کے سارے خیالات نماز کے دوران یاد آتے ہیں سب کچھ. ایک شخص مکہ گیا تھا, ارادہ کیا کہ مسجد الحرام میں جا کے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, بڑی فضیلت ہے وہاں نماز ادا کرنے کی. جیسے ہی گھر سے نکلا مسجد الحرام کی جو مسجد تھی اس کے مرکزی دروازے کے پاس ایک شخص 2 خربوزے کے ڈھیر لے کر بیٹھا ہوا تھا, بیچ رہا تھا وہاں پر بیٹھا بیٹھا. اس نے خربوزوں پر نگاہ کی اور پھر یہ سوچتا ہوا اندر گیا کہ جب میں نماز پڑھ کے واپس آؤں گا تو خربوزے لے کر گھر چلا جاؤں گا. اندر گیا, نماز شروع کی. جیسے ہی نماز شروع کی خیال آیا کہ کس ڈھیر میں سے خربوزے خریدوں, اس ڈھیر میں سے یا اس ڈھیر میں سے. اچھا, جب وہ آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے اس وقت راستے میں ایک حادثہ پیش ہوا جس کے سبب اس کی موت ہو سکتی تھی, لیکن قدرت نے بچا لیا اسے. وہ خود یہ شکر کرتا ہوا گیا کہ پروردگار تو نے میری جان بچا لی. اندر گیا, نماز شروع کی, خیال آیا کہ میں کون سا خربوزے کا ڈھیر خریدوں, سستا والا یا مہنگا والا. پھر خیال آیا کہ زیادہ خرید لوں تاکہ گھر والے دیر تک اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں, اگر بہت زیادہ اٹھاؤں گا تو گھر کیسے لے کر جاؤں گا, سڑے ہوئے نہ نکلے. بہت کچھ ان خربوزوں کے بارے میں ان 2 رکعتوں میں سوچتا رہا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ایک شخص اس کے کان میں کچھ کہتا ہوا گزرا. وہ کہتا ہے کیا یہ تمہارے لیے مناسب تھا کہ جس خدا نے تمہیں موت سے نجات دی اس کے گھر میں تم نے خربوزے کی نماز پڑھ دی؟ جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا وہ نظروں سے غائب تھے, نہ جانے کون تھے جو ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن یہ خیالات, یہ وسوسے, یہ مسلسل نماز کے دوران, جس کے سبب نمازیں بیکار جا رہی ہیں. جسم حرکت کر رہے ہیں, سجود, رکوع, سارے ارکان, اس کی بارگاہ تک وہ نماز رسائی حاصل نہیں کر رہی. اور سب سے اہم کام بندے کا خود کو حقیر سمجھنا, یہ نماز کی قبولیت کا سبب بنتا ہے کہ پروردگار تیرے پاس کچھ نہیں بھیجا. کل ہم نے گفتگو کی تھی, آئمہ جب کوئی بھی عمل بھیجتے تھے فوراً استغفار کرتے تھے کہ تیرے شایا نشان نہیں ہے. بشر بن منصور کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, طولانی نماز تھی, قرآن کی بڑی بڑی سورتوں کا میں نے انتخاب کیا تھا, 2-3 گھنٹے تک نماز چلتی رہی. جیسے ہی میں نے نماز ختم کی ایک شخص میرے پاس, میرے مصلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا, حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا میری اس طولانی نماز پر حیرت نہ کرنا, شیطان نے اس سے بھی زیادہ لمبی نماز پڑھی تھی. انسان کا خود کو حقیر سمجھنا اس کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اپنے عمل کو بہتر نہ جانو, نہ جانے وہ کس عمل کو قبول کر لے, ہم نہیں جانتے. حذیفہ یمانی اکثر جب نماز کی امامت کروایا کرتے تھے, ایک دفعہ ایک نماز پڑھائی اور پھر کہتے اب میں گھر جا رہا ہوں, آپ لوگ یا فرادہ پڑھ لیں یا کسی اور سے امامت کروا لیں. کہا کیوں, دوسری نماز پڑھا دے؟ کہا نہیں, میرے دل میں خیال آ گیا ہے کہ میں تم لوگوں سے بہتر ہوں اسی لیے امامت کروا رہا ہوں, دوسری نماز نہیں پڑھانی. خود کو حقیر سمجھنا اس کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اسی لیے تو نماز کے لیے یہ تاکید, آپ یقین جانیں آپ جب نماز کے لیے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ارد گرد آپ کے جو لباس ہے, جو ملبوسات ہے, جو زیورات اس وقت پہنے ہوئے ہیں, جو مصلی ہے, سب کچھ تسبیح الہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے معصوم کی تاکید ہے کہ زیادہ ملبوسات اور بہتر آراستہ ہو کر اس کی بارگاہ میں جایا کرو, تاکہ جو کچھ بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو سب تمہارے ساتھ تسبیح شروع کر دے. ہر شے ارد گرد کی جہاں آپ نماز ادا کر رہے تسبیح شروع کر دیتی ہے. بلکہ نوافل کے لیے یہ ملتا ہے کہ الگ الگ مقامات پر نماز پڑھا کریں. محشر میں وہ جگہ پروردگار کی بارگاہ میں اعلان کرے گی کہ اس نے یہاں مجھ پر تیری عبادت کی تھی. اور جب مومن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا وہ گریا کرتا ہے. اس کے لیے نوافل کے لیے تاکید ہے کہ الگ الگ جگہوں پر نوافل ادا کیا کرے, تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کے ٹکڑے آپ کی شہادت دے رہے ہوں محشر کے میدان میں. اور اسی لیے سب سے اہم کام نمازوں میں خالص کی طرف توجہ. کل جو ہماری گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی, ذکر کی دو قسمیں, ایک قلبی اور ایک لسانی ذکر ہے. نماز وہ ذکر ہے جو دین کا ستون اور جس میں توجہ برقرار رکھنی ہے. وسوسے شیطانی کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں, اس کے لیے کل جو ہم نے کہا تھا لا حول ولا قوت, شیطانی وسوسے خاص طور نماز کے لیے اس نیت سے لا حول ولا قوت پڑھا کریں کہ نماز میں وسوسے نہ. وہ تو اپنی کوشش کرتا رہے گا, لیکن میرے اور آپ کے بس میں ہے اس کا مقابلہ کرنا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب صرف اپنی نماز نہیں دوسروں کی بھی نماز کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں, یہ بھی جان جاتے ہیں کہ وہ نماز میں کیا سوچ رہا ہے. ہم تو سوچ سے پاک ہو گئے, وہ کیا سوچ رہا ہے. آپ کہیں گے یہ کون کر سکتا ہے. بڑی معروف روایت ہے سید رضی سید مرتضیٰ کی, چلے ہم ان کی بات نہیں کرتے. وہ جو دو بھائی تھے, سید رضی نے سید مرتضیٰ کی اقتدا میں نماز پڑھی اور پھر آدھی نماز چھوڑ دی اور پھر فرادہ ادا کر لی کہ میرا بھائی خون کے دریا میں غوطہ لگا رہا تھا. ماں نے پوچھا کہ تم نے آدھی نماز کیوں پڑھی. اصل میں نماز سے پہلے کسی عورت نے حیض کا مسئلہ دریافت کیا تھا اور وہ نماز کے دوران اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے. پیچھے دوسرا بھائی کہتا ہے کہ خون کے دریا میں غوطہ لگا رہے تھے اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. یہ تو خیر سید رضی سید مرتضیٰ کی بات تھی, جو بہت بڑے چوٹی کے عالم گزرے ہیں دونوں. آیت اللہ دستخط نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ ایک عالم دین جو اکثر نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے, بڑے معروف تھے محلے میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے, اکثر لوگ ان کے پیچھے کثرت سے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک دیہاتی دیہات کے کپڑے پہنا ہوا, عجیب سا حلیہ تھا, ہاتھ میں گٹری تھی, یعنی حلیے سے معلوم پڑا تھا کہ گاؤں سے آیا ہے. وہ سیدھے صفوں کو چیرتا ہوا پہلی صف کے پاس گیا اور امام کے پیچھے اس نے اپنا سجدگا رکھا اور نماز شروع کی. سب حیران تھے کہ وہاں کسی صاحبان عقل کو ہونا چاہیے, یہ دیہاتی وہاں جا کر امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. خیر امام جماعت نے نماز پڑھانی شروع کی. جیسے ہی آدھی نماز ہوئی اس دیہاتی نے نماز چھوڑی, فرادہ ادا کی, یعنی جماعت کے ساتھ مکمل نہیں کی, فرادہ ادا کی اور نماز ختم کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا, اپنی گٹری کھولی, دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانا شروع ہو گیا. سب بڑے حیران تھے یہ کون جاہل ہے جو اس طرح مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے. ایک تو نماز آدھی پڑھی, فرادہ شروع کر دی, امام کے پیچھے نماز پڑھا, پھر وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہا ہے. جیسے امام جماعت کی نماز مکمل ہوئی, تاخیبات انہوں نے مکمل کی, تسبیح مکمل کی, سب نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے اور یہ کیا کر رہے ہو, جاؤ مسجد کے باہر نماز کی صفوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو. ایک تو تم نے نماز بھی پوری مکمل جماعت سے نہیں پڑھی. ایک مرتبہ امام جماعت پلٹے, کہا بھائی تم نے جماعت سے نماز مکمل کیوں نہیں کی. وہ دیہاتی کہتا ہے سب کے سامنے وجہ بتلا دوں یا آہستہ سے آپ کے کان میں کہوں. کہتے ہیں سب کے سامنے بتلا دو, سب کو پتا چل جائے تم نے کیوں فرادہ پڑھی. وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی, پہلی رکعت ختم ہوئی, آپ اس سوچ میں لگ گئے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے مسجد تک آنے کے لیے کسی کی سواری کی ضرورت ہے, میں پیدل نہیں آ سکتا. پھر آپ سواری خریدنے بازار بھی پہنچ گئے, آپ سوچ رہے تھے کہ میں خچر خریدوں یا گھوڑا خریدوں. پھر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس کو غذا کیا دوں گا, اسے میں باندھوں گا کہاں. اتنا لمبا سفر میں آپ کے ساتھ طے نہیں کر سکتا تھا, اسی لیے میں نے اپنی نماز فرادہ. عام سا شخص تھا, تاریخ اس کا نام نہیں بتلا دی. آیت اللہ دستخط نے اپنی کتاب میں نقل کیا. لیکن جب نمازوں میں مکمل طور پر خالق کی طرف دھیان ہوتا تو یقین جانے سماعتیں اور بصارتیں مضبوط ہو جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں نا, پسے پردہ کے حالات دیکھ رہے ہیں, سماعتیں اور بصارتیں مضبوط ہوں گی. اب سورہ مزمل آیت نمبر 4, یقیناً آدھی راتوں کا اٹھنا بہت پامال کن ہے, لیکن ٹھکانے کا ذکر ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نماز عشاء. شیخ صدوق لکھتے ہیں, نماز عشاء پڑھنے والے کا چہرہ محشر کے میدان میں 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. پروردگار اسے خود نور کا لباس عطا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ علامہ مجلسی اس کی وجہ لکھتے ہیں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب آپ نماز عشاء کے لیے اس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں, وہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں, کل ہم نے شکر کے سجدے کی بات کی تھی, آپ جب نماز عشاء کے لیے اٹھتے ہیں وہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اسے نیند آ رہی ہے, نیند کا غلبہ ہے, آنکھ جھونکے دے رہی ہے, سر جھکا جا رہا ہے, لیکن یہ پھر بھی میری خاطر تکلیف اٹھا رہا ہے, حالانکہ میں نے یہ نماز اس پر واجب نہیں کی ہے, لیکن یہ پھر بھی میرے پاس آیا ہے. تین مطالبے اس کے, یہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے, یہ اپنی روزی میں وسعت چاہتا ہے, یہ آخرت میں توبہ قبول ہو, عزت ملے یہ چاہتا ہے. میں اسے تینوں عطا کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک مستحب کام کے لیے اپنی نیند قربان کر رہا ہے. خاتم الانبیاء کہا کرتے تھے, اتنی بار بار جبرائیل نے آ کر نماز شب کی تاکید کی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ کہیں امت کو نماز شب کی فکر میں نیند ہی نہیں آئے گی, اتنی تاکید کی. اور ابتدائی مجلس میں, میں نے کل کی مجلس میں ہماری گفتگو تھی کہ چھٹے امام کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو نماز شب پڑھے اور پھر صبح کہے کہ میں بھوکا تھا یا میرے کام بگڑ گئے. ایک عالم دین, بس آخری حکایت اور پھر مصائب. ایک عالم دین زیارتوں کے لیے مقام مقدسات کی طرف گئے تھے. انہوں نے چاہا کہ حرم میں نماز عشاء ادا کروں, اپنے بیٹے کو بیدار کیا کہ بیٹا چلو حرم میں جا کر نماز پڑھتے. کبابا ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا, آپ جائیں میں خود آ جاؤں گا. کہ نہیں بیٹا میرے ساتھ چلو میں انتظار کر رہا ہوں. چاہتے تھے بیٹے کو بھی نماز عشاء کی عادت ہو. میں انتظار کر رہا ہوں, میرے ساتھ چلو, جلدی تیار ہو جاؤ, میں انتظار کر رہا ہوں. بیٹا بستر سے کھڑا ہوا, باپ کے ساتھ دونوں حرم کی طرف گئے. حرم کے دروازے کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا بابا ظاہر مانگنے کے لیے بیٹھا ہے, کہ سردی کی رات میں اس وقت رات کو کیا اسے ملے گا؟ کہا ہاں شاید ملے شاید نہ ملے, یا لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے. کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اسے ملے گا یا نہ ملے گا, پھر بھی یہ سردی کی رات میں بیٹھ کر اتنی مشقت اٹھا رہا ہے. حرم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جہاں سے یقین ہو ملنے کا, جس وقت ملے گا اس وقت کا بھی یقین ہو, پھر وہاں ہم کیوں نہیں جاتے؟ آپ جانتے ہیں نا, اس وقت اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں. بہت تھوڑا سا وقت ہے یہ, سحر اور فجر کے درمیان کا 5 سے 6 سیکنڈ کا وقت ہے, لیکن یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کون آیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کیا مانگ رہا ہے. کیونکہ ہم گناہگار ہیں, ہماری دعائیں اس کی بارگاہ تک اکثر رک جاتی ہیں, لیکن اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے, گناہگار ہے یا نہیں ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کیا مانگ رہا ہے. کیونکہ اجابت کے دروازے کھلے, جو بھی اس وقت جاتا ہے اسے مل جاتا ہے, اور یقین ہے کہ وہاں سے ملے گا. آدھی رات کو جب فقیر اتنی مشقت برداشت کر سکتا ہے کہ شاید ملے شاید نہ ملے, تو پھر ہمیں تو یقین ہے کہ وہاں سے ملے گا. نماز کے بعد ایک اور فروع پر چھوٹی سی نگاہ ڈالتے چلے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں حج پہ گفتگو کریں گے. اتنی وجوہات ہیں حج, ہر ایک حج کے رکن میں انشاءاللہ, اور آگے کے جو فروعات ہیں, لیکن آج روزے پر اختتام کرتی ہوں. روزہ آپ رمضان میں رکھتے ہیں. رمضان رمز کے لفظ سے آیا ہے. رمز کہتے ہیں اس بارش کو جو پتجھڑ کے بعد گرد اور غبار صاف کرتی ہے. 30 دن کے روزے کیوں رکھے گئے؟ اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے. حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا اس کا اثر انسانی جسم میں 30 دن تک رہا. اسی لیے قدرت کہتی ہے کہ اگر جسم کی زکات دینا چاہتے ہو تو مسلسل 30 دن تک روزے رہو, تب وہ زکات ادا ہوگی, کہ جسم سے وہ جو حرام کھایا تھا اس کا اثر ختم ہوگا, یا جو غلط کھایا تھا اس کا. ایک اور وجہ جس کے سبب دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ حرام غذا ہے, شکم میں مسلسل اگر حرام غذا جاتی رہے. تو اسی لیے جب حرام غذا جاتی رہے گی رمز کے معنی بارش کے ہیں جو پتجھڑ کے بعد گرد اور غبار صاف کرتا ہے. اسی طرح 30 دن کے روزے گناہوں کو صاف کر رہے ہیں, 30 دن کے روزے وہ نجاستوں سے پاک کر رہے ہیں. اور وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, یہ آپ نے بارہا سنا, کتابوں میں پڑھا, علماء سے سنا, اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ہر اعضاء پر قدرت چاہتی ہے ایک پردہ پڑ جائے کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے. آپ اس مہینے میں آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں, ہاتھوں کو, جسم کو, زبان کو, شکم کو, ہر ایک شے کو. اور پھر وہ عظیم راتیں, اس مہینے کا سب سے بڑا تحفہ, جس وقت یہ وعدہ کر چکا ہے کہ دعائیں رد نہیں ہوں گی. یہ فروات, ہر فروات اس کے ذکر کی طرف لے جاتے ہیں, غفلت کو دور کرتے ہیں, غفلت کے پردے ہٹاتے ہیں, زنگ ختم کرتے ہیں. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان فروات کے ذریعے اس کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر ذکر ہو سکے, تو صرف ایک ہی چیز درکار ہے, ذکر کے ساتھ قلبی توجہ موجود ہو, آپ خود حاضر ہوں جب وہ ذکر کر رہے ہیں. بس یہ ایک ہی چھوٹا سا کام ہے. آپ جتنی دیر حاضر ہوں گے اتنی دیر کے لیے پریزنٹ لگی ہے, باقی آپ ایبسنٹ تھے وہاں سے. جسم موجود تھا, ہم ایبسنٹ تھے. ایک توجہ قلبی سب سے اہم کام, جس کے سبب ذکر اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اور اسی لیے تو ابو سمامہ, ایک صحابی ہیں معصوم کے, بار بار سوال کرتے تھے, مولا کیا ظہر کا وقت ہو گیا, مولا کیا ظہر کا وقت ہو گیا. کب پوچھا؟ عاشور کے دن. حسین کے صحابی ہیں, میں نماز کی اہمیت بتلا رہی ہوں, اس وقت بھی نماز کتنی اہم تھی حسین اور اصحاب حسین کی نگاہ میں. خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی مصیبت آئے, کسی کا گھر جلے, تو وہ واجبات چھوڑ دے گا. آپ کا خدا نہ خواستہ اگر گھر جلے تو آپ کو کبھی بھی زور اثر مغرب عشاء یاد نہیں رہے گی, ہم گھر کے قیمتی سامان بچانے میں مصروف ہو جائیں گے. لیکن ابو سمامہ سوال کرتا ہے, مولا زہر کا وقت ہو گیا. امام حسین نے آفتاب کی طرف نگاہ کی, کہا لا, نہیں. پھر فوراً کہا نام, ہاں ہو گیا. کہا مولا ابھی تو آپ نے کہا تھا نہیں ہوا. کہا دو نماز کے وقتوں کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہے جتنی دیر میں میں نے لا اور نام کہا. جب میں نے لا کہا تھا اس وقت وقت داخل ہو گیا. مولا آخری نماز آپ کی قیادت میں پڑھنا چاہتے ہیں. فجر کی نماز تک امام حسین کے 25 اصحاب قتل ہو چکے تھے, ظہر میں تھوڑے سے باقی تھے, اور پھر عصر کی نماز تو تنہا حسین نے ادا کی ہے. مولا آخری نماز آپ کی قیادت میں ادا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت امام نے ابو سمامہ کو دعا دی کہ ابو سمامہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے اس وقت بھی نماز کو یاد رکھا, اللہ تجھے جزائے خیر دے. کتنی اہم تھی نماز حسین کے لیے. اور یہ واقعی جیسے اصحاب حسین کو ملے, امام کا جو جملہ ملتا ہے, ویسے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, جیسے اصحاب مجھے ملے. کیسے اصحاب؟ آپ جانتے, جس وقت مسلم بن اوسجا نے آخری آواز دی, ایک مرتبہ امام مقتل کی طرف روانہ ہوئے, مسلم کا سر اپنی آغوش میں لیا. آسان نہیں ہے, یہ دنیاوی معراج ہے. کل میں نے کہا تھا حر کو دنیا ہی میں معراج مل گئی ہے. حسین حر کا سر گود میں لیے بیٹھے ہیں, مسلم کا سر اپنی آغوش میں لیا, بوڑھے مسلم بن اوسجا, حبیب پیچھے کھڑے ہیں. کہتے مسلم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ آخری وقت ہے تمہارا. مسلم بن اوسجا کے اہل و عیال سب کربلا میں موجود تھے. اب جس کے اہل و عیال ہو, وہ سفر میں ہو, وطن میں ہو, وہ کیا وصیت کرے گا؟ وہ کہے گا میرے بعد میرے اہل و عیال کو خیریت سے وطن پہنچا دینا. مسلم کو یہی کہنا چاہیے تھا, لیکن اس اکھڑتی ہوئی سانس کے ساتھ مسلم حبیب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں امام کی حفاظت کرنا, حبیب حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا. ملیں گے کہیں ایسے اصحاب آخری سانس پر جنہیں اپنے اہل و عیال بھی یاد نہیں؟ مسلم کہتے ہیں حسین کی حفاظت کرنا. 4 محرم کا دن ہے آج, اور آج تاریخوں میں ملتا ہے کہ فراق کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے گئے تھے. میں کہہ گئی, آپ سن گئے, امیر المومنین کے بیٹے نے خط کھینچا تھا, ہے کوئی جو آگے آئے اور بنی ہاشم کے خیمے یہاں سے ہٹا دے. حسین تک خبر پہنچی کہ عباس بڑے جلال کے عالم میں ہیں, آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں.
ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے کہ عباس خیمے ہٹا لو. اب یہ وہ وفا کا پروردگار ہے جو خدا کے سامنے, جو حجت ہے خدا کے سامنے افتت نہیں کرتا. خیمے ہٹا لیے گئے. چوتھی محرم سے ایک اور روایت ملتی ہے, قافلے آنا شروع ہوئے تھے. کون سے قافلے؟ جو یزیدی نصرت کے لیے آ رہے تھے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی, حسینی خیمے کے بچوں دہل کے رہ جاتے. ہر قافلے کے آنے پر بہن بھائی سے پوچھتی, بھیا یہ کون آیا ہے؟ کہا بیٹا یزیدی بہن, یزیدی قافلے کا ایک دستہ آیا ہے. کوفے سے آیا ہوگا, بصرے سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا یزید کی مدد کے لیے. بہن کہتی, بھیا کیا ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری مدد کر سکے؟ بھیا آپ بھی کسی کو بلا لیں. ایک مرتبہ اس وقت تو حسین کو حبیب یاد آئے. کون حبیب؟ حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں حبیب. خط لکھا, کوفے میں رہتے ہیں, قاصد کو روانہ کیا حبیب کو بلانے کے لیے. ایک مرتبہ کوفے کے حالات بڑے خیر تھے اس وقت. جیسے ہی قاصد حبیب کے گھر پہنچا, حبیب کو خط ہاتھ پہ دیا, حسین کا خط آیا ہے. امام وقت نے خط بھیجا ہے, خط کو سونگا, چوبا, آنکھوں سے لگایا. زوجہ پوچھتی ہے, کون ہے حبیب؟ اس وقت کھانا کھا رہے تھے. کون ہے کہ مولا نے خط بھیجا ہے؟ کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہ دشمنوں کی نرخا میں فاطمہ کا لال تنا ہو گیا ہے, مدد کے لیے بلا رہا ہے. زوجہ پوچھتی ہے, کیا سوچا تم نے؟ کہا میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اس وقت کیسے جاؤں گا. جیسے یہ جملہ سنا زوجہ کو غصہ آیا. کہا تم بیٹھو, میں جاتی ہوں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے. حبیب کہتے, نہیں میں تجھے آزما رہا تھا. بس ایک مرتبہ غلام سے کہا, دونوں گھوڑے لے کر کوفے کے باہر میرا انتظار کر, میں چپکے سے آدھی رات کو کوفے سے باہر نکل آؤں گا. حالات بڑے غیر ہیں شہر کے. غلام باہر انتظار کرتا رہا. آدھی رات گزر گئی, حبیب نہیں آئے. ایک مرتبہ غلام گھوڑے کے گلے میں چپ کے کان میں کہتا ہے, دیکھ اگر آقا نہیں آئے تو میں اور تو فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے جائیں گے. کتنا غریب ہو گیا ہے فاطمہ کا بیٹا. میں اور تو حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے. بس ایک مرتبہ حبیب آئے. پروردگار اس گریے کے طفیل ہمیں اتنی توفیق عطا کر ہم اپنے حجت خدا کی نصرت کر سکے. حسین کے انصار پر آنسو بہا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ حبیب کربلا پہنچے. کربلا پہنچے, خیمے کے باہر آوازیں ہلچل ہونے لگی. حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. زینب نے فضلہ کو بھیجا, کون آیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی کے ساتھی حبیب آئے ہیں. بہت خوش ہوئی علی کی بیٹی. جا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ گیا. باہر آئی فضا, حبیب شہزادی نے سلام بھیجا ہے. جیسے یہ جملہ سنا, حبیب خاک پہ بیٹھ گئے, مٹی چہرے پر آئی. کیا وقت آ گیا ہے حسین پر. علی کی بیٹی غلاموں پر سلام بھیج رہی ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے, اس گریے کی جزا دے. امام نے کوفہ تو خط بھیجا تھا, لیکن امام نے بصرہ بھی بھیجا تھا. بس آخری جملے, بصرہ بھی خط روانہ کیا تھا. بصرہ کی مسجد میں جتنے بھی چاہنے والے تھے اہل بیت کے, وہ سب خط پڑھ رہے ہیں. اتنے میں ایک جوان مسجد کے اندر آیا, کیا کیوں اجتماع کیا ہے؟ کہ امام کا خط آیا ہے کربلا سے, مدد کے لیے بلا رہے ہیں. جیسے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ دوڑتا ہوا مسجد سے باہر نکلا, گھر کی طرف گیا. شادی کو 2 ہی مہینے ہوئے تھے, سعید نام ہے. ایک مرتبہ گھر کی طرف گیا, ماں سے کہا تھا اما اجازت دیتی ہے, وقت کے امام آواز دے رہے ہیں. کہا جا بیٹا فوراً جا. تلوار اٹھائی, چلا امام کی نصرت کے لیے. جیسے ہی کربلا کے حدود میں داخل ہوا, عجیب سا منظر دیکھا. لاشوں کے ڈھیر ادھر ادھر پڑے, خیموں سے شعلے اٹھ رہے ہیں. گھبرا کے دوڑتا ہوا آگے گیا, کسی کو روک کے پوچھتا, یہ کس کے خیمے کا؟ حسینی خیمے ہے. گھبرا گیا, خیموں کے قریب گیا. جلی ہوئی خناتوں پر کچھ بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی. کہ میں حسین کی نصرت کے لیے آیا ہوں, مجھے حسین پر اپنی جان قربان کرنی ہے. زینب کہتی ہے, سعید آنے میں بڑی دیر کر دی, دیکھو سر حسین نیزے پر بلند. Oh, my God. بارے لاپن چیتن پاک کا واسطہ، اس خلیل سی عبادت کو، ان آنسوؤں کو، اس ماتم کو ہم سے قبول فرما. جو مومنین یا جائز حاجت کے لیے دل میں بیٹھے ہیں، پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں رد نہیں ہوتے، بیماریوں میں جو گرفتار ہوں، جو قرضوں میں مبتلا ہوں، رزق کی پریشانی ہو، کوئی بھی دیگر حاجت ہو، اس ذکر کے واسطے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، مومنین کی مشکلات آسان فرما. پروردگار اس ذکر کے واسطے ہم انصار حسین پہ گریا کر رہے تھے، یہ آنسو اگر تیری بارگاہ تک پہنچے تو پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا کرنا ہم اپنے امام وقت کی نصرت کر سکیں. جلد از جلد ہمارے ہادی، ہمارے رہبر امام وقت کے ظہور میں تعزیر.